السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم صدر انجمن خدام القران سن کراچی اعجاز لطیف صاحب, محترم انجینئر نعمان اختر صاحب امیر تنظیم اسلامی کرنگی اور میرے معزز حضرات اور محترم خواتین, آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کے مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. جہاں تک پاکستان کے مسائل کا تعلق ہے, یہ مسائل اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اب ان کو محسوس کر رہا ہے. یہ مسائل پاکستان والوں پر آنے والے تھے بہت عرصہ پہلے سے, جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کو باطنی بصیرت دی ہے وہ اسے آگاہ کر رہے تھے. استاد محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب طویل عرصے سے مسلمانہ نے پاکستان کو ان حالات کے حوالے سے خبردار کر رہے تھے, لیکن اب یہ حالات اس قدر خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم جیسے عام انسان بھی ان کو محسوس کر رہے ہیں. ہمارے داخلی اعتبار سے بھی مسائل ہیں اور بیرونی اعتبار سے بھی مسائل ہیں. انفرادی اعتبار سے بھی ایک پاکستانی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہمارے وطن اس کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اس ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے واقعتاً اپنی ضروریات پوری کرنا تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وسائل کی غلط تقسیم ہے. ایک طبقے کے اثاثہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میڈیا چونکہ اب خاصا آزاد ہے اور میڈیا ہمیں ان ساری باتوں سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اور ارکین اسمبلی کے ایک سال پہلے اثاثے کتنے تھے, آج ان کے کتنے اثاثے ہیں. تو ایک طرف دولت کے انبار لگ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کیفیت ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں سمیت ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہے, اس لیے کہ کب تک آخر وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرے گی اور بالآخر جسم و جان کا رشتہ ہار دیتی ہے. اسی طریقے پر لوٹ مار رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں, کوئی تحفظ نہیں. اور جس طرح کے جرائم ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں, آپ سب کے علم ہے کہ رفتہ رفتہ ان کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ ایک شخص کسی کے بچے کو اغوا کرتا ہے، سامان کا مطالبہ کرتا ہے، جب سامان نہیں ملتا تو بچے کی ایک انگلی کاٹ کر گھر پہ بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب بھی سامان دے دو ورنہ پورے بچے کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعتبار سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک، اس کی باگڈور ایسے ہاتھوں میں ہے کہ جن میں کوئی حمیت اور غیرت نہیں ہے، وہ ہمارے ارباب اختیار امریکہ کی غلامی میں آخری حد تک آگے جا چکے ہیں، اور اس کی ڈکٹیشن اس طرح سے مان رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا خون کر رہے ہیں، رد عمل کے طور پر پھر خود کا شملے ہو رہے ہیں، اس میں بھی عام لوگ انہیں کا خون بہ رہا۔ بیرونی اعتبار سے ہمارے تینوں دشمن ہمارے خلاف متحد ہیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو، ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے عزائم وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اور وہ ہمارے خلاف اسلحے کے انبار بھی لگا رہا ہے، اپنے آپ کو اور مضبوط کر رہا ہے، ہمارے صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد میں تخریب کاریاں بھی کروا رہا ہے، اور مزید آبی دہشت گردی کے ذریعے سے ہمارا پانی بھی رفتہ رفتہ روک رہا ہے، اور جب دریاؤں میں ہمارے پانی نہیں ہوگا تو بجلی کے حوالے سے بھی ہمیں مزید بحران سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ہماری زراعت وہ بھی بیٹھ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مسائل پاکستان والوں کے لیے رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ کس طرح سے ہم اس مصیبت سے، ان مسائل سے نکلیں۔ میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 آج شروع میں تلاوت کی ہے، اور یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہوگی، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی صورت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم شدید مسائل میں گرے ہوئے ہیں، کیا آپ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ کہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارا آج کا سوال ہے۔ علامہ اقبال نے فریاد کی تھی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ عباد سبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا، قبضے سے امت بے چاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ الطاف حسین حالی نے بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فریاد رکھ کی تھی کہ خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا۔ تو بہرحال ہم شدید قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، اور دوسری طرف ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آیا آپ کی رحمت ہمارے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے، لیکن ہم آپ کی رحمت سے استفادہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم ایک کام کر لیں سیرت النبی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک کام کر لیں، اور وہ یہ کام ہے کہ ہم قرآن مجید سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ اگر آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اسی مقصد کو ہم بھی اختیار کر لیں، میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9، جو بھی قاری صاحب نے سورہ صف کی آیات تلاوت بھی کی تھی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخدا، کامل ہدایت یعنی قرآن مجید کے ساتھ، ودین الحق اور ایک عادلانہ نظام زندگی کے ساتھ، ایک دین حق کے ساتھ بھیجا، نظام خلافت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس نظام حق کو، نظام خلافت کو کل کے کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو، کتنی ناگوار ہو، لیکن یہ آپ کا مقصد ہے، اللہ نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ اس اللہ کے دین کو غالب کر دیں. اگر ہم بھی اسی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم نے ایک مرتبہ یہ مقصد اختیار کیا تھا، کب؟ جب ہم یہ پاکستان بنا رہے تھے. پاکستان بنانے کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد تھی وہ ایک ہی تھی، کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسا خطہ مل جائے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور مسلمان وہاں پر اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے. اور بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کی تقریباً 175 تقریریں ہمارے ایک ساتھی جمع کر رہے ہیں، ان تمام تقریروں میں یہ بات آپ کو ملے گی مشترک، کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم دور حاضر میں لوگوں کو دکھا دیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان بنانے والوں کے پاس اور آپس میں متحد ہونے کا کوئی سبب اور کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. پاکستان بنانے والوں کی زبان ایک نہیں تھی، پاکستان بنانے والوں کی قوم ایک نہیں تھی، ان کا رنگ ایک نہیں تھا، ان کی نسل ایک نہیں تھی، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا لباس، وہ سب ایک نہیں تھا. آخر کیا قدرے مشترک تھی ایک بنگالی مسلمان اور ایک پٹھان مسلمان میں؟ کیوں دونوں متحد ہو گئے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ دونوں کے دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور دونوں کے دلوں سے جمع ہوئے تھے کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کریں گے جہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے. یو پی کے مسلمان نے آخر سن 46 میں مسلم لیگ کو کیوں ووٹ دیا تھا؟ کیا یو پی نے پاکستان میں شامل ہونا تھا؟ نہیں، لیکن یو پی کا مسلمان اس نے بھی ووٹ دیا اس لیے مسلم لیگ کو کہ یہ اسلام کا نام تھا. اور تمام تفرقے اس وقت ختم ہو گئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے سب جمع ہو گئے اس مقصد کے لیے کہ ایک ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. اور اللہ کی مدد آئی، اور باوجود اس کے کہ وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پاکستان بن گیا. مسلم لیگ کے پاس کوئی عوامی قیادت تھی نہیں، جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے محمد علی جناح، وہ تو اردو سے اتنا بول نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کی دیوانہ ہوئی اور ان کے جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے، ان کو اپنا لیڈر مانا. موڈزا ہے، ورنہ لیڈر وہ بنتا ہے جو کہ عوامی انداز میں آ کر لوگوں سے انہی کی اصطلاحات میں بات کر سکے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دولت کی بھی کمی تھی، دولت زیادہ ہندو بنیے کے پاس تھی اور وہ کانگریس کے ساتھ تھا. پورے کا پورا ہندوستان کا پریس وہ کانگریس کی پشت پر تھا، ہمارے ساتھ نہیں تھا. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت یہاں پر وائس رائے تھا، وہ پاکستان اور مسلم لیگ کا دشمن تھا اور اس کے بڑے قریبی خاندانی تعلقات تھے نہرو فیملی سے. برطانیہ میں لیبر گورنمنٹ تھی جو کے شدید دشمن تھے مسلمانوں کے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں شب کو، شب قدر میں اور شب جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان عطا کیا، اللہ کی مدد آئی، پاکستان بن گیا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ہم اس مقصد کو خود بھی بھول گئے اور جان بوجھ کر ہمیں اس مقصد سے بالکل دور کرنے کے لیے اور کئی نعرے اور کئی اور مختلف مسائل کھڑے کر دیے گئے. کہیں بنگلہ اردو کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا اور کہیں پر معاشی اعتبار سے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، ہمیں الجھا دیا گیا مختلف مسائل میں تاکہ اس قوم کے پاس وہ مقصد نہ رہے جس مقصد کی وجہ سے یہ قوم ایک بن گئی تھی اور پاکستان اسلام کا قلعہ بن گیا، اس کی برکات یہاں پر ظاہر ہو گئی تو رفتہ رفتہ یہ اسلام اور بھی دنیا میں پھیلے گا. تو آج بدقسمتی سے پاکستانی قوم ایک ایسی قوم کی شکل میں ہے جو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں اور ادھر ادھر ہم ٹھوکرے کھا رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں انتشار ہے، آج ہمارے ہاں زبان کی بنیاد پر بھی نفرتیں ہیں، مسلک کی بنیاد پر بھی نفرتیں ہیں، صوبائیت کی بنیاد پر بھی نفرتیں ہیں. ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم کسی ایک کوز کے لیے جمع نہیں. ایک ہمارا بڑا اعلیٰ مقصد تھا، ہمیں اس مقصد سے دور کر دیا گیا. آج بھی اگر ہم اسی مقصد کو اختیار کر لیں کہ جو مقصد تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اعلیٰ ترین مقصد وہی ہو سکتا ہے زندگی کا جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اگر یہ مقصد اختیار کر لے تو پھر یہ امت آپس میں جڑ جائے گی، پھر وہ تفرقہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا غلبہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے متحد ہونا چاہیے اور آپس میں اس حوالے سے متفرق نہیں ہونا چاہیے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، انقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اور اس حوالے سے آپس میں تفرقے میں مت پڑو. اپنے اپنے مسلک کے مطابق نمازیں پڑھو، اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو، لیکن دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے آپس کے اندر متحد ہو جاؤ اور جڑ جاؤ. یہ طے ہو کہ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی نافذ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہوں گی، اللہ کا دیا ہوا قانون جاری و ساری ہوگا. تو آج بھی اگر ہم اس مقصد کو اختیار کر لیں جو مقصد تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قوم متحد ہو جائے گی. پھر وہ جھگڑے نہیں ہوں گے کہ کالا باغ ڈیم بنے کہ نہ بنے، پھر ہم پورے ملک کے مفاد میں دیکھیں گے، اپنے صوبے کے مفاد میں نہیں دیکھیں گے. اور جو قوم متحد ہو جائے پھر اس قوم کے اندر کوئی دشمن دراڑ نہیں ڈال سکتا. جب ہم خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمارے اختلافات کو اور بڑھاتا ہے. اور جتنے بیرونی چیلنجز ہیں ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر لیں گے اگر ہم متحد ہو جائیں. اور اگر ہم اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو سب سے بڑی جو خوشخبری ہمیں قرآن پاک نے دی ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. میں نے بھی آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وہ یہ سب اقدامکم، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. پھر یہ تو سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت 160 میں فرمایا، آیت 160 میں، کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ینصرکم من بعدہ، تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسائل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اللہ اس کو مسائل سے نکال دے گا، اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا اس کی ضروریات، اس کی روزی اور دیگر ضروریات، جہاں سے اس کو پتہ تک نہیں ہوگا، گمان تک نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی اللہ کے شہروں میں سے کسی شہر میں اللہ کی حدود نافذ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ جتنی رحمتیں 40 راتوں کی بارش، باران رحمت، رحمت والی بارش سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ اتنا رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو اور جو بھی اللہ نے احکامات ان کے انبیاء پر نازل کیے تھے ان کو نافذ کر دیتے تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں آتی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، زمین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے وہ جاری فرما دیتا۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کو، اس کے غلبے کو، اللہ کی حدود کے نفاذ کو اپنا مقصد بنا لیں، اور کیوں بنائیں؟ کہ یہ مقصد تھا ہمارے محبوب، ہمارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انشاءاللہ ہمارا سارا انتشار ختم ہو جائے گا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک عادلانہ نظام اگر قائم ہو جائے، اس عادلانہ نظام میں لوٹ گسوٹ نہیں ہوگی، اس میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایسا نظام نافذ کر کے دکھایا، زکات دینے والے بہت تھے، ان کو زکات لینے والے نہیں ملتے تھے، غیر مسلم بھی تعریف کرتے ہیں۔ این جی ویلز کا ایک قول محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے اپنی کتاب عظمت مصطفیٰ میں نقل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی شادیاں ہیں ان کے حوالے سے گستاخی کرتا ہے، لیکن ایک موقع پر آ کر یہ دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ دنیا میں آزادی اظہار رائے، مساوات، حقوقت، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہے، لیکن ان اصولوں پر مبنی نظام قائم کر کے دکھایا کس نے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو حکومت ذمہ دار ہوگی تمام شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کی، حکومت کی نگاہ میں سارے شہری برابر ہوں گے، عدالت کے روبرو عام شہری بھی پیش ہو سکے گا، اور جو بھی خلیفہ بخش ہوگا وہ بھی پیش ہوگا، خلفاء راشدین عدالت میں پیش ہوئے، کوئی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا، جیسے ہمارے دستور میں صدر صاحب اور گورنروں کو استثناء حاصل ہے جو مرضی کرتے رہے، اسی طریقے پر تمام شہریوں کو یکساں علاج کی سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی، تمام شہریوں کو تعلیم یکساں معیار کی دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام دینے کے لیے تنظیم اسلامی جگہ جگہ حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھی اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ مقصد جو کہ ہمیں اختیار کرنا تھا ہم اس کو بھول گئے، لہذا آج اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور غیروں سے بھی مار کھا رہے ہیں، فلسطین میں بھی مار کھا رہے ہیں، کشمیر میں بھی مار کھا رہے ہیں، بوسنیا میں بھی مار کھائی ہے، کوسوو میں بھی مار کھائی ہے، ہر جگہ جہاں بھی اجتماعی طور پر کسی کی پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ کام دیا تھا، یہ سارا کام کو بھولے ہوئے، اگر اس اعلیٰ کام کو ہم اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حل ہوگی، ہمارے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، یہ عادلانہ نظام، یہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بھی کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول جس وقت آئے تھے اس دنیا میں اور آپ پر نبوت کا ظہور ہوا تھا، اس وقت بھی بڑے مسائل تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، آپس میں شدید نفرتیں تھیں لوگوں کے درمیان، اور مزید یہ ہے کہ لوٹ گسوٹ کا بازار گرم تھا، جو طاقتور تھا اس نے کمزوروں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور عورتوں کو اس قدر حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کوئی عورتوں کے بیویوں کے حقوق نہیں تھے، کوئی غلاموں کے حقوق نہیں تھے، اور جس کے پاس طاقت تھی وہ اپنے طاقت کی بنیاد کے اوپر دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ لیکن ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اکیلے کام کا ایک دعوت کا آغاز کیا، اور 21 برس کے عرصے میں پورے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ 13 برس مکی زندگی کے ہیں، 8 برس مدنی زندگی کے ہیں، 8ویں برس دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہوا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ نے فتح مکہ کے دن یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد سے رفتہ رفتہ اس عادلانہ نظام کو تھوڑے عرصے میں دنیا کے بڑے حصے میں صحابہ اکرام اور اس کے بعد تابعین نے پھیلا دیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، کچھ ہی عرصے میں ہم شمالی افریقہ میں بھی اسلام کو لے کر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد یورپ میں بھی داخل ہو گئے، ایشیا کے بڑے حصے پر 3 بر اعظموں میں یہ عادلانہ نظام دنیا کے اندر پھیل گیا۔ اب اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا؟ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کی اس میں سے رہنمائی لیتے ہوئے یہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا 6 مراحل کے ذریعے سے، میں زیادہ تفصیل میں تو جا نہیں سکتا، لیکن محترم ڈاکٹر سارن صاحب کی ایک کتاب ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ساری باتیں تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایک انقلابی دعوت کا آغاز کیا۔ انقلابی دعوت یہ آپ کے برپا کردہ انقلاب کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ میں نے کیا کہ آپ کی دعوت انقلابی تھی، انقلابی دعوت وہ ہوتی ہے کہ جو براہ راست جو ظلم استحصال اور جبر ہوتا ہے اس کو چیلنج کرتی ہے، ظالموں کے ظلم کے اوپر وہ ایک ضرب لگاتی ہے، ان کے اوپر ایک چوٹ لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت کیا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں انقلابی بات کیا تھی، اور کیسے یہ دعوت ظالموں کے مفاد کے اوپر ایک پیشہ بن کر گر رہی تھی؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا ایک واقعہ۔ ایک نوجوان صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جوش تبلیغ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی چوپال میں داخل ہو گئے اور ان کو جا کر وہاں دعوت دی، کوئی ان سے مروم نہیں اسے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر سرداروں کو بڑا غصہ آیا، مارنے کے لیے اٹھے۔ ابو سفیان بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ٹھہرو ذرا مجھے اس نوجوان سے بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم نے یہ بات مان لی ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم نے بیت اللہ خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو ختم کر دیا، نکال دیا، ان کو توڑ دیا، تو ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی، سارا سال ان بتوں کی عبادت اور پوجا کے لیے زائرین پورے عرب سے آتے ہیں یہاں خانہ کعبہ میں، عرب کے ہر قبیلے کا بت یہاں پر ہے، اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے نکال دیا تو ان زائرین کے آنے سے جو ہمیں کاروباری فائدے ہوتے ہیں پھر وہ جو نذرانے لا کر بتوں کے نام پر چڑھاتے ہیں، جو قربانیاں لا کر یہاں پر کرتے ہیں، وہ سارے نذرانے، وہ قربانیوں کے جانوروں کا گوشت، وہ سارے کا سارا ہمیں ملتا ہے، یہ سارے کا سارے ہمارے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان بتوں کی وجہ سے پورے عرب میں ہماری ایک مذہبی سرداری قائم ہے، ہم ان تمام لوگوں کے امام ہیں، خود قرآن نے بھی کہا کہ آئمت الکفر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے تجارتی قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا۔ ہم تجارت کرتے ہیں شام سے لے کر یمن تک، اور ہر جگہ ہمارے قافلوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، لوگ انہیں کھانے کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور یہ پوری تجارت کے اوپر اس وقت ہماری اجارت آ رہی ہے، ہماری تجارت بیٹھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد قرآن کریم میں بھی نقل کی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 57 میں فرمایا وقالو ان نتبع الہدا معک نتخطف من ارضنا، انہوں نے کہا کہ محمد اگر ہم نے تمہارے ساتھ اس ہدایت، اس قرآن کی پیروی شروع کر دی، ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہمیں جو تحفظات حاصل ہیں ان بتوں کی وجہ سے وہ سارے تحفظات ختم ہو جائیں گے، عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ دعوت دیتے رہے، بولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور قطعاً آپ نے کسی کی مخالفت اور کسی کی طرف سے رکاوٹ اور تشدد، اس کا ہرگز کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور عرب وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دعوت آگے بڑھ گئی تو اس سے ہماری قریش کی مذہبی جارہداری اور ہمارے معاشی مفادات اور بتوں کی وجہ سے ہم جو پورے عرب کا ایک استحصال کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دعوت دیتے رہے اور مشرکین اس کی مخالفت کرتے رہے کہ یہ تو ہمارے مفادات کے اوپر ضرب لگا رہی ہے یہ دعوت۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بھکتیاں کرتی ہیں، آپ کو پاگل کہا ہے، آپ کو کذاب کہا ہے، قالوا ساحر کذاب جادوگر کہا ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا ہے، لیکن آپ برابر یہ دعوت دیتے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منظم کیا، ان کی تنظیم کی، اور مضبوط تنظیم کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی رہنمائی ملے گی وہ صرف سیرت سے ملے گی۔ آپ نے ان کو منظم کیا بیعت کے ذریعے سے، ویسے تو ایک امتی کے اوپر ویسے ہی فرض ہے کہ اگر اس نے کسی ہستی کو نبی مانا ہے تو لازماً اس کا کہنا مانے گا، اگر نبی کی بات نہیں مانی، نبی کا کہنا نہیں مانا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کے لیے ایک اسوہ چھوڑا، ایک سنت چھوڑی، اور بیعت کے ذریعے سے پابند کیا لوگوں کو کہ وہ ہر حال میں امیر کا حکم سنیں گے اور اس کو مانیں گے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث مروی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات کی؟ السمع والطاعۃ، اس بات کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اب دیکھیں مضبوط نظم کیا ہے، پھر اسرے والی اسرے، چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو، چاہے ہمارے معاشی حالات اس وقت اچھے نہ ہوں یا کوئی اور گھر سے رکاوٹ ہو، تب بھی آپ کی بات مانیں گے، اور چاہے ہمارے لیے سہولیات ہو تب بھی مانیں گے۔ مضبوط نظم، پھر منشتے والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، جی مانے یا نہ مانے، ہم ہر صورت میں آپ کی بات مانیں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، اور خواہ آپ نے ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی ہو، آپ نے کسی جونیئر کو ہمارا امیر بنا دیا ہو، جیسے کہ ہوا ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ کو امیر بنا دیا، نوجوان صحابی، اور ان کے تحت بڑے بڑے سینئر صحابی ان کے ماتحت ہیں، لشکر روانہ کیا، حضرت اسامہ امیر ہے، ہم سب بھی آپ کی بات مانیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرا حق زیادہ تھا، میں پرانا ہوں، میں زیادہ تجربہ کار ہوں، اور ایک نئے آدمی کو مجھ پر ترجیح دے دی گئی ہے۔ یہ ہے مضبوط نظم جو اللہ کے رسول نے، یہ ہے وہ مضبوط نظم جو اللہ کے رسول نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا آخرا، یہ وہ مضبوط نظم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو پہلا مرحلہ ایک انقلابی نظریے کی دعوت، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں۔ دوسرا مرحلہ کہ ایک مضبوط نظم میں ان کو پرو لینا، کہ ہر خاتی یہ طے کر لے کہ جو بھی امیر کی بات ہے وہ میں نے ماننی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول کا تھا حکم ماننا لازم تھا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اب جو بھی امیر ہوگا اس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں شرط دے دی، اور وہ شرط یہ دی کہ لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اگر امیر کو ایسا حکم دے رہا ہے جو ہمارے علم کے مطابق شریعت کے خلاف ہے، پھر تو بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر امیر کا حکم شریعت کے دائرے کے اندر میں ہے، تو چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے مشورے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے میرے لیے آسانی ہو یا مشکل ہو، ہمیں اللہ کے رسول نے طریقہ یہ بتایا کہ ہم نے ہر صورت میں امیر کی اطاعت کرنی ہے، لسن اینڈ اوبے۔ یہ ڈسپلن سکھایا اللہ کے رسول نے، ایک مضبوط جماعت اس کے ذریعے سے قائم کر دی، جو ایک آواز پر حرکت کرتی تھی ایک آواز پر رک جاتی تھی۔ اسی طرح کے منظم گروہ، منظم جماعتیں ہی دنیا میں وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہیں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں آپ نے ان ساتھیوں کی تربیت کی نظم کے حوالے سے، انہیں نظم کا فکر بنایا کہ سنو رسالت کرو، وہی آپ نے ان کی تربیت کی ایمان کے حوالے سے بھی، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اور آخرت کی فکر کو ڈالا۔ ان سے کہا راتوں کو کھڑے ہو تہجد میں اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے تاثیر لے لے کر قرآن مجید پڑھو، اور قرآن مجید کا ہر صفحہ اگر آپ غور کریں گے تو وہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، انسان کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہیں۔ دنیا کی طلبگار، دنیا کا طلبگار جو بھی انسان ہے، اس نے ایک بڑا گھٹیا سودا کیا ہے۔ اصل عقل مند وہ ہے جو آخرت کی ابدی اور اعلی نعمتوں کا طلبگار بن جائے۔ بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت تو خیر وابقا، ارے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ وَقْسَوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اس دن کے احساس سے ڈرو جس روز کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو بہرحال بار بار قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں آتی ہیں، فرمایا کہ ان آیتوں کو رات کو اٹھ کے بار بار پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس سے تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی فکر، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اب جب یہ تزکیہ اور تربیت ہو گئی تو جو بھی حکم صحابہ اکرام کے سامنے آیا فوری طور پر اس پر عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب فکر آخرت وہ ساری ہو گئی تھی، اللہ کو راضی کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، لہذا یہاں اپنی ہر خواہش قربان کرنے کو تیار ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا اور فوری طور پر شراب چھوڑ دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہی ہے کہ جیسے کوئی ریلا شراب کا بہ رہا ہوتا ہے۔ پردے کا حکم آیا تو فوراً صحابیات نے فوراً پردے کا حکم اس پر عمل شروع کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا اور فوراً ستر و حجاب کے احکامات کی پابند ہو گئی۔ تمہارا یہ ہے کہ تربیت تھی، تربیت کے ذریعے سے آپ نے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر کو ڈالا، اللہ کی محبت کو ڈالا، تاکہ اللہ کی خاطر یہ ساتھی اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جائے۔ ابھی آگے بڑے سخت مرحلے آنے تھے جہاد سے، ہجرت کے، اور ہجرت وہ شخص کرے گا، اپنا بنا بنایا گھر، اپنا جمع جمایا کاروبار اور اپنی جائیدادیں، اپنے عزیز رشتے دار، دوست، جاننے والے، احباب، ان سب کو چھوڑ کر دیار خیر میں کون جائے گا؟ وہ کہ جس کے اوپر آخرت کی فکر اتنی طاری ہو کہ وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، اور پھر میدان جنگ میں اپنی جان لے کر حاضر ہو جانا اور شدید خواہش رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے، یہ کام کون کرے گا؟ وہ کہ جس کے دل میں اب دنیا کی محبت نہ ہو اور جو آخرت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے بے ہو۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس کی قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام کی تربیت، اور ان کو بار بار بتایا کہ متقیوں کی قربانی سے ہی دنیا میں تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آج بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بس کچھ ہلا گلا کر کے اس کے ذریعے سے کوئی ملک میں تبدیلی پیدا کر دیں، کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ پہلے افراد کی کردار سازی کرنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں اللہ کا دین غالب ہو، لیکن اس کے لیے میرا اصحاب قربانی تب قبول ہوگی جبکہ میں نے اپنی ذات پر دین نافذ کر رکھا ہو، اپنے گھر پر میں نے شرعی پردہ نافذ کر رکھا ہو، اپنی معیشت میں نے حلال و حرام کی تمیز کر رکھی ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت 26، سورہ انفال آیت 27 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے لوگوں جو ایماندار، اگر تم خود اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تب اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں جو فرق ہے اس فرق کو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کر دے گا، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، لیکن کب دے گا؟ جبکہ تم خود اللہ کی نافرمانی سے بچو گے۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، اپنے ساتھیوں کو اللہ والا بنایا، انہیں رات کا راہب اور دن کا مجاہد بنایا۔ ایسا نہ ہو کہ دن میں تو خوب تحریکی کام ہو رہے ہو اور رات کو پھر انسان بالکل غافل ہو کے سو رہا ہو، یہاں تک فجر کی نماز کی بھی پرواہ نہ ہو۔ ایسے کارکنوں سے کبھی دین غالب نہیں ہوگا، بلکہ ایک اللہ سے بھی تعلق ہو، اللہ سے بھی لو لگی ہو، اصل اعتماد اللہ پر ہو کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہماری تبلیغ میں، ہماری محنت میں، ہماری تحریکی کاموں میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا جس اللہ کی اذن سے، جس کی مدد سے تبدیلی آتی ہے اس کے ساتھ بھی لو لگائی جائے، اس سے دعائیں کی جائے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تحریکی کام، دعوت، تبلیغ، اس کی محنت بھی کی جائے۔ یہ تربیت یہ ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی۔ ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ہیں، کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت ہیں اور مومنوں کے حوالے سے انتہائی اثار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا۔ اللہ سے ان کا تعلق یہ ہے، بندوں سے تعلق کہ دین کے دشمنوں کے حوالے سے انتہائی سخت، اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے انتہائی نرم۔ اللہ سے تعلق، تم ان کو دیکھو گے وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے، اپنے رب کا فضل، اس کی رضا، اس کے طرفدار ہوں گے، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے، وہ عبادات کا نور ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ تو یہ تیسرا کام کیا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی۔ چوتھا مرحلہ یہ تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جب تک مناسب قوت ہمیں حاصل نہ ہو، ہم نے اپنے آپ میں جو نفرت پیدا ہو منکرات کے خلاف، شرک کے خلاف، اس کو اپنے اندر پکانا ہے، اور کسی بھی منکر کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بتوں کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا صحابہ اکرام کو مکی دور میں، لیکن حکم تھا کسی بت کو نہیں توڑنا۔ اسی طریقے پر کوئی تمہیں مارے، تم پر تشدد کرے، تم نے اس کے جواب میں وہ کام تم نے نہیں کرنا، بلکہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ ولا تستبل حسنت ولا سیاح ادفع بالتی ہی احسن۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، کیا فائدہ ہوگا؟ فیض الذی بینک وبینہ عداوت کانہ ولی حمیم۔ وہ کہ جس کو تمہارے درمیان دشمنی ہے، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اس طریقے کار کے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اپنی قوت کو بچا لیا، اگر فرض کیجئے کہ غصے میں آ کر اور صحابہ اکرام بتوں کو توڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ ابھی قوت تو تھی نہیں، تعداد تو زیادہ تھی نہیں، مشرکین رد عمل کے طور پر صحابہ اکرام کو کچل دیتے، سرے سے ختم کر دیتے، اور ضد میں آ کر بجائے 360 کے دگنے بت اور نصب کر دیتے۔ تو اپنے آپ کو بچایا ہے، کافروں کو مکمل طور پر حق کو کچلنے کا جواز فراہم نہیں کیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس نے بھی یہ اعلیٰ اخلاق کی طرز عمل دیکھا وہ بھی حق والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ فرمایا کہ جو تمہارا دشمن ہوگا تمہارا دوست بن جائے گا۔ لہذا جب ایک آدمی نے دیکھا کہ ابو جہل نے گالی دی ہے اور اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں ہدایت کی دعا کی ہے، تو خود سوچیے تیسرے آدمی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ حضرت محمد کے ساتھ ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسایا۔ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا صبر بحث کا۔ آج ہمارے بعض ساتھی بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ جی ہمارے محلے میں ایک شراب خانہ کھل گیا ہے، اور رات کو اٹھتے ہیں اور توڑ پھوڑ کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ لگا دیجیے آپ، لیکن کیا ہوگا؟ جو بھی یہ کام کریں گے وہ کچل دیے جائیں گے، قید کر دیے جائیں گے، جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور شراب خانہ دوبارہ کھل جائے گا۔ آپ اس وقت حکومت کے خلاف کوئی اس قسم کا کام کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ویڈیو سینٹر کو جا کے توڑ دیتے ہیں، توڑ دیجیے، وہ ویڈیو سینٹر دوبارہ بن جائے گا، اس کی حکومت خود سیکیورٹی کرے گی، حکومت خود ایسی گندگی کو اس کا کام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو توڑا ہے، اس وقت توڑا ہے جبکہ اتنی قوت مل گئی تھی کہ دوبارہ وہاں پر بت نصب نہیں ہو سکتے اب قیامت تک۔ لیکن اگر مکی دور میں بتوں کو توڑ دیتے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب تک قوت نہ ہو ابھی اپنے غصے کو دباؤ۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا خام ابھی۔ اقبال نے حقیقت بیان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا سورہ شورا میں وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، ابھی برائی کا جواب اس انداز سے نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 79 الم ترا الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو؟ تو یہ تھا اصل میں انقلاب کا، غلبہ دین کے طریقے کار کا چوتھا مرحلہ کہ جب تک قوت نہ ہو جھیلو، برداشت کرو، اپنے موقع پر ڈٹے رہو تاکہ دشمن کو تمہیں کچلنے کا جواز نہ ملے، اور تمہارے اعلیٰ اخلاق کے طرز عمل کو دیکھ کر معاشرے کا خیر تمہاری طرف آتا رہے، تمہاری تعداد بڑھتی رہے۔ اب اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہمیں نظر آتا ہے سیرت میں، مدنی دور میں جب مدینے پہنچے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ دوران سفر ہجرت کی آیات نازل ہوئی ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کہ وہ لوگ کہ جن پر ظلم کیا جا رہا تھا اب انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی ان کافروں سے، ان ظالموں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اذن قتال آیا ہے سورہ حج میں۔ مدینہ جانے کے بعد پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حکم دیا وَقَاتِلُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان سے جو تم سے اس سے پہلے لڑتے رہے، اور پھر اسی سورہ بقرہ میں بعد میں اللہ نے جنگ کو مسلمانوں پر فرض کر دیا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنا ناپسند ہو۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اس کا بھی امکان ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اب شروع ہوتا ہے اگلا مرحلہ پانچواں، جب جنگ کی اجازت آئی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی۔ پہلے مدینے کے اندر اس کے حوالے سے استحکام پیدا کیا، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا، مواخات قائم کر دی تاکہ مدینے میں یہ مہاجر اور مقامی کا جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ مدینہ کے اندر تین یہودی قبیلے تھے، ان سے مساق مدینہ کے ذریعے سے عہد کر کے ان کو پابند کر دیا کہ وہ دشمن کے ساتھ ہمارے مقابلے کے دوران دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینے سے باہر نکل کر اور جتنے قبائل سے مکے اور مدینے کے راستے میں ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے تاکہ ان کی طرف سے مکے والوں کو مشرکین کو کوئی امداد نہ ملے. اب اس کے بعد آپ نے اقدام کیا ہے، جہاں جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے وہاں پر آپ نے اپنے دستے بھیج دیے نگرانی کے لیے. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات آپ نے بھیجی ہیں، میں آپ کو دعوت دوں گا، سیرت پر ایک بڑی عمدہ کتاب ہے الرحیق المخصوم، ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. ایک ہی جلد میں پوری سیرت کو بڑے خوبصورت انداز سے مستند حوالوں سے سمو دیا گیا ہے. 8 مہمات آپ نے بھیجی ہیں غزوہ بدر سے پہلے اور ان راستوں پر نگرانی شروع کر دی جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. اب اسی میں ایک واقعہ ہوا، وادی نخلہ میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آپ نے بھیجا اور وہاں پر قریش کے تجارتی قافلے سے ان کا سامنا ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم داخل ہوا. بس اس کے بعد اس مشرک کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مکے والے ایک دم مشتعل ہو گئے، انہوں نے تیاری شروع کی اور اس کے بعد وہ نکلے وہاں سے اور اب مسلح تصادم جنگ شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہوئے تھے مدینہ سے، انہیں راستے میں اطلاع ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے مسلمانوں پر حملے کے لیے. اور اب اس کے بعد پھر بدر کے مرحلے میدان سے اس انقلاب کا چھٹا مرحلہ شروع ہوا. پانچواں مرحلہ تھا اقدام، باطل نظام کی دبتی رگ کو چھیڑنا، ان کے تجارتی راستوں کے اوپر نگرانیاں شروع کرنا، اور جب یہ کام کیا ہے تو اب اس کے بعد نکلا ہے دشمن اپنے علاقے سے اور تصادم شروع ہو گیا. بدر کے اندر پہلا تصادم ہوا، تصادم کے مرحلے کے حوالے سے پہلا غزوہ ہوا بدر، اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالی سے رات کو رو رو کے دعا کی، سجدے میں گر کے دعا کی کہ اللہ میری 15 برس کی محنت آج میرے ساتھ یہاں پر ہے، اگر کل ہمیں شکست ہو گئی تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. فیصلہ کن چیز اسباب نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. لہذا 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست فاٹ سے دوچار کیا، 70 کافر جہنم واسل ہوئے، 70 کو قیدی بنایا. وہ کافر کے جن کے پاس 700 اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے. وہ کافر کے جن کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار تھی، یہاں پہ ٹوٹل 2 تلواریں تھیں، یہاں صرف 2 گھوڑے تھے، وہاں پر سینکڑوں گھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. ایک ہی سال بعد مشرکین بڑی تیاری کر کے پھرا گئے 3000 کا لشکر لے کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غزوے کے دوران ذاتی اعتبار سے کس قدر اذیت اور دکھ اور تکلیف آپ کو ملی ہے. چند ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت نہیں کی. درے پر آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 ساتھیوں کو مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تو تم نے اس درے کو خالی نہیں کرنا. امیر روکتے رہے لیکن ساتھیوں نے بات نہیں مانی، درہ خالی کر دیا، فتح شکست میں بدل گئی، حالانکہ اس سے پہلے فتح حاصل ہو رہی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَوْعِدُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، جب تم نے جھگڑا کیا، تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے امیر کی نافرمانی کی، فتح شکست میں بدل گئی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ایک مشرک بدبخت نے، اور اس نے نشانہ لے کر پتھر مارا آپ کے چہرے مبارک پر اور آپ کے 2 دانت شہید ہوئے، منہ سے خون جاری ہوا، پورے چہرے کے اوپر پھیل گیا اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، اتنا افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے. اسی طریقے پر پھر آپ جب دوبارہ اٹھے کھڑے ہوئے تو ایک بدبخت نے آپ کے اوپر 2 مرتبہ تلوار کا وار کیا، ایک مرتبہ شانے پر، دوری ذرا پھیلی ہوئی کہ اللہ نے محفوظ رکھا لیکن پورے مہینے درد رہا، اور دوسرا وار اس نے آپ کے سر پر کیا، فوت رہنا ہوا تھا، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہو گئی. اور جن صحابی نے وہ کڑیاں نکالی ہیں کھینچ کر اپنے دانتوں سے، ان کے اپنے دو دانت شہید ہو گئے ان خوف کی کڑیوں کو نکالنے میں. اور بہرحال یہ دکھ دیکھا ہے اللہ کے رسول نے اسراء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دو سال بعد خندق کا مرحلہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے خندق کھودنے کے عمل میں شرکت کی ہے. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، دو سال بعد قریش نے صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد آپ نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی، مکہ فتح ہوا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اس کے بعد تھوڑے عرصے میں پھر آپ کے دانشور ساتھیوں نے اسلام کی برکات مکہ سے نکل کر، عرب سے نکل کر، اور افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے بڑے حصے کے اندر پہنچا دی. بہرحال یہ طریقہ کار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها، امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ گسوٹ، یہ کرپشن، یہ ظلم ختم ہو، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، دعوت دینی ہوگی انقلابی. صرف نماز روزے کی دعوت نہیں، یہ بھی دعوت دینی ہے، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کی دعوت دینی ہے، تربیت کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی دعوت دینی ہوگی کہ یہ سود، یہ نو انسانی کا استحصال کر رہا ہے، ختم کرو اس کو، مسلمانوں کا ملک ہے اور اس ملک میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ، سود یہاں پہ جاری ہو ساری ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. معیشت کو پاک کرو اس سود کی لانت سے. شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، علماء اکرام اس فیصلے کے ساتھ پورا حکومت کو طریقہ کار دے چکے ہیں کہ کیسے اس ملک کی معیشت یہ سود کی لانت سے پاک ہوگی. جاگیرداری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق جاگیرداری کی کوئی گنجائش نہیں، زمین وہی آباد کرے گا، جو زمین اسی کی ہوگی جو زمین کو آباد کرے گا. انگریزوں نے اپنے ایجنٹوں کو ہزاروں ایکڑ زمین دے دی اور ان کے ذریعے سے یہاں پر عوام سے ظلم و ستم کرایا ہے، اور آج انہیں جاگیرداروں کی اولادیں بیٹھی ہوئی اسمبلیوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، اور جو بیچارے کسان محنت مزدوری کرتے ہیں دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. اسی طریقے پر فحاشی، بےحودگی، بے حیائی اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے ملک میں پھیلانا، مسلمانوں کا ملک اور یہ گندگی پھیل رہی ہے. اور جب ہم اس کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کرتے ہیں تو عدالت کا جواب دیتی ہے اپنا ٹی وی بند کر لیا کرو، لیکن حکومت بےحودگی فحاشی کی شان بند نہیں کرے گی. تو یہ دعوت ہے جو کہ لے کر اٹھنا ہے کہ ہم صرف نماز روزے کی دعوت دینے کے لیے نہیں اٹھے، ہم اس پورے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. جہاں علاج ہوگا صدر مملکت کا، وہ علاج کی سہولت ملے گی عام شہری کو بھی، ریاست کے نگاہ میں دونوں برابر ہیں. اسلام کا تصور تو یہی ہے، عدالت میں جواب دہ ہوگا عام شہری بھی اور صدر بھی اور وزیر اعظم بھی، خلافت راجہ تو یہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اس نظام کی تبدیلی کی دعوت لے کر اٹھنا ہوگا. نمبر دو، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے ان لوگوں کو مغربی طریقے سے منظم نہیں کرنا ہوگا، الیکشن ہو، عمارت ہو، یہ اور وہ، بلکہ بیعت کے اصول پر ان کو جمع کرنا ہوگا، جو سنت طریقہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، اور جو ہمارے اسلاف کی آثار، ان کی روایات، ہمارے اسلاف نے جب بھی کوئی اجتماعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی، الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنایا، خوب آزادی نے ٹھنڈے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کہتے ہیں گلتے. یہ سارے طریقے نہیں ہیں، مضبوط نظم، امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے، بخاری مسلم کی حدیث، من یوتے امیر، جس نے امیر کی اطاعت کی فقط اطاعت، اس نے میری اطاعت کی، ممن یاسل امیر فقط اطاعت، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اسی طریقے پر تربیت، قرآن کے ذریعے سے ہی دعوت، قرآن کے ذریعے سے ہی ساتھیوں کی تربیت، اور تربیت کیا؟ اسی کے ذریعے سے تزکیہ. یہ قرآن کے باؤ اللہ محافظ صدور ہے، لہذا ساتھیوں کو جمع کرنا اور قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنا، آخرت کی فکر کو ڈالنا، دین کے لیے اپنا مال اپنی جان سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا کرنا. جب تک کہ قربانیاں نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، نظام آسانی سے نہیں بدلے گا. پھر نمبر چار، جب تک قوت نہیں ہے، منکرات اور ظلم کو دیکھو لیکن اس کے خلاف اقدام نہ کرو. اگر تم نے اقدام کر دیا تو کچل دیے جاؤ گے. اسی طریقے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دے دے کہ برائی کو اب ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اب اس کے بعد اقدام ہے. اب یہاں پر آ کر ایک مشکل پیدا ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ دو مسائل پیدا ہو گئے اس زمانے میں اقدام کے حوالے سے. ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آج کے زمانے میں جو لوگ بھی ملک میں شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ کلمہ گو مسلمان کافر تو نہیں ہے. کافر تو وہ ہوتا ہے جو کہ زبان سے کسی دین کی بنیادی بات کا انکار کر دے. لیکن جب تک ایک شخص زبان سے انکار نہیں کرتا، بے عمل ہے، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، ہوگا تو کلمہ گو مسلمان. اور کلمہ گو مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا اس کے حوالے سے بڑے سخت شرائط ہیں. اکثر فقہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف خروج ہو ہی نہیں سکتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ خروج کر سکتے ہیں بشرطے کہ کامیابی کا غالب امکان نظر آئے. یہ نہ ہو کہ کچھ مسلمانوں کو مروا دیا اور ظلم ستم اور غیر اللہ کی حکومت کی طرح اسی طرح قائم رہی تو کیا فائدہ ہوا. لہذا اسی وقت اقدام کر سکتے ہو، خروج کر سکتے ہو جب سے تمہیں غالب امکان نظر آئے کہ وہ حاکم جو کفر کو نافذ کر رہا ہے، جو شریعت کو نافذ نہیں کر رہا، ہم اس کے خلاف خروج کریں گے، کامیابی کا غالب امکان ہے. لیکن آج وسائل کی تقسیم ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہم حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائیں تو ہمیں کامیابی کا امکان نظر ہی نہیں آتا. آج کے دور میں حکومتوں کے پاس تربیت یافتہ افواج ہے. دور نبوی میں ایسا نہیں تھا. نہ مکے والوں کی تربیت اس طرح کی تھی، نہ مسلمانوں کی تھی. دونوں کے دونوں والنٹیئرز تھے، دونوں کے دونوں ایک ہی طرح کی تربیت رکھتے تھے، رضاکارانہ طور پر لڑنے کے لیے آتے تھے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف اسلحے کی نوعیت ایک ہی تھی. یہاں بھی تلوار ہے، وہاں بھی تلوار ہے، یہاں بھی نیزے، وہاں بھی نیزے، یہاں بھی تیر، وہاں بھی تیر. لیکن آج تو بڑا فرق واقع ہو گیا. آج حکومت کے پاس جہاز بھی ہیں جس سے بمباری کر دیتی ہے، بم بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، زہریلی گیسیں بھی ہیں. لہذا اگر آج عوام حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کرتے تو اکثر و بیشتر دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، کامیاب ہو گئی. اسٹیٹ کے خلاف عوام خروج کر کے، جنگ کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ یہاں پر آ کر ہم اب پریشان ہو گئے. سنت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے، ہم کیا کریں؟ اب اس میں تین رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ہمارے بعض ساتھی جذباتی جوشیلے وہ کہتے ہیں جنگ ہی کرنی چاہیے، وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے آپ کے اتنے مالکن میں ہتھیار اٹھائے، سوات میں ہتھیار اٹھائے، حکومت نے جو کچھ کیا آپ کے علم ہے، بربریت کی، ظلم کیا، لال مسجد والوں نے حکومت کو چھیڑا اور کچھ 10-12 کلاشن کوفے ان کے پاس، اس کی نمائش ہو گئی، حکومت نے کس قدر ظلم کیا، کس قدر زیادتی کی، اور جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ان پر دنیا کے اندر بھی لعنت برس رہی ہے، اور توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی لعنت برسے گی. لہذا ایک بھارت طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں گے. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ چونکہ ہتھیاروں سے تو بات نہیں ہو سکتی، ہم الیکشن میں آئیں گے اور انتخابات کے ذریعے سے ہم حکومت حاصل کر کے شریعت نافذ کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں، کیسے داندیاں ہوتی ہیں، اور پہلے سے حکومت طے کرنی تھی کس نے جیتنا ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے الیکشن انجینئرڈ ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پر الیکشن میں اپنا ٹائم لگانا وقت کو برباد کرتا ہے. الجزائر میں البتہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہاں پر الیکشن فیئر ہوئے تھے اور ایک اسلامی جماعت جیت گئی تھی، لیکن کیا اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا؟ نہیں، اس کو بھی حکومت میں نہیں آنے دیا گیا. اب کیا کریں، الیکشن سے بھی نہیں ہو سکتا اور نہ بیلٹ سے ہو سکتا نہ بلٹ سے ہو سکتا ہے. لہذا اس حوالے سے تیسرا رستہ ہے جو کہ تنظیم اسلامی لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرامن لیکن منظم احتجاج، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد دے دے باعمل ساتھیوں کی کہ جنہوں نے اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کے دین کو نافذ کر رکھا ہو، گھروں پہ کم از کم شرعی پردہ ہو، ڈرامے فلمیں بہودگیاں یہ نہ ہو، محرم نہ محرم کی تقسیم گھر کے اوپر ہو، اس کے حوالے سے پردہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو حرام سے پاک کر رکھا ہو، اب یہ سرفروش اتنی تعداد میں ہو کہ حکومت پر اثر انداز ہو سکے، اب یہ حکومت کے خلاف منظم اور پرامن ایجیٹیشن کرے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کسی چیز کو آگ نہیں لگانی، لیکن دھرنا دے کر نظام کو بلاک کر دینا ہے، تمہارا نظام نہیں چلنے دے گے جب تک تم سود کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے، جاگیرداری کی لانت نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی اس کی شاعت کو نہیں روکتے، اور یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب اس طرح کا عوامی ریلا سڑکوں پر آ جائے حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کی دو مثالیں موجود ہیں، پہلے تشیع سے ہمارا فقہی اختلاف ہے، لیکن انہوں نے ضیاءالحق کے زمانے میں دھرنا دیا، ایم اے جناح روڈ بلاک کر دیا، اسلام آباد کی شاہراہیں بلاک کر دی کہ اب حکومت کو زکات نہیں دیں گے، حکومت نے ترمیم کر دی، لہذا جو شخص بھی لکھ کر دے دے کہ میں میرا تعلق فقہ جعفریہ سے، میری زکات نہ کاٹی جائے، میں اس کی زکات نہیں کاٹ سکتا۔ اسی طریقے پر وکلا نے منظم ایجیٹیشن کیا، پرامن ایجیٹیشن کیا، مسلسل کیا، تحریک زور پکڑتی گئی، اور جس دن عوامی ریلا نکلا ہے حکومت نے جسٹس افتخار کو بحال کر دیا۔ اسی طریقے پر کچھ ہی عرصے پہلے نیپال میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت آ گئی۔ رومانیا میں لوگ سڑکوں پر آئے، چاوسیسکو کی سوشلسٹ حکومت ختم ہو گئی، جمہوریت وہاں پر آ گئی۔ یوکرائن، قرغیزستان، ان ملکوں میں عوامی ریلے نے حکومتیں بدل دی۔ تو لہذا آج بھی پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کرے کہ قوامی ریلا نکلے اور وہ ریلا آ جائے سڑکوں کے اوپر، بلاک کر دے سسٹم کو کہ ہمیں مارنا ہے تو مارو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ تم اس ملک میں غیر اللہ کے قانون کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے قانون کا نفاذ کفر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کرے وہی تو ظالم اور مشرک ہے، آگے فرمایا وہی تو فاسق ہے۔ لہذا ہم یہ کافرانہ، مشرکانہ، ظالمانہ نظام برداشت نہیں کر سکتے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، لوگ سڑکوں پر آ کے مظاہرے کرتے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، ہم سڑکوں پر نکلے ہیں اللہ کا حق حاصل کرنے کے لیے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، سروری زیبا فقط تو ذات بے ہم کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ تو اللہ کرے کہ شریعت کے لیے ہمارے اندر جینے مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس ملک سے لوٹ گتوٹ ختم ہو جائے گی، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ختم ہو جائے گی، منتشر قوم جو آج مختلف قومیتوں میں اور صوبوں کے حوالے سے نفرتوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ قوم ایک ہو جائے گی، ایک بڑے مقصد کے لیے ہم متحد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی، اس کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، دنیوی اعتبار سے طالبان کے ساتھ کوئی بھی نہیں اور دنیا کی ساری بڑی طاقتیں ان کے خلاف جمع ہیں نیٹو کے ذریعے سے، لیکن 9 سال اب اکتوبر میں ہو جائیں گے، آپ خود اندازہ کیجئے کہ حکومت جیسی، امریکہ جیسی بڑی طاقت آج مجبور ہو چکی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، دعائیں دے رہی ہے کہ مذاکرات کر لو اور ہمیں عزت سے یہاں سے نکلنے دو۔ طالبان کے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد ہے، مخلص ہیں، اللہ نے جب انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے اللہ کی حدود کو افغانستان میں نافذ کیا تھا اور مثال امن و امان قائم کر دیا تھا۔ ہمارے امیر محترم آپ کے سید صاحب بتا رہے ہیں، پرسوں کی بات ہے علماء اکرام کے ایک بیٹھک میں، کہ جب وہ اس پر سبق گئے ہیں افغانستان تو راستے میں ان کو بتایا گیا کہ یہ جیل ہے تین صوبوں کی. آپ کے صاحب کہتے ہیں تین صوبوں کی ایک جیل، تو یہ جیل تو بھری ہوگی قیدیوں سے. انہوں نے کہا کہ صرف تین قیدی ہے اس میں بس، اس وقت جرائم سارے ختم. حدود اللہ کو نافذ کیا اور اس کی برکات تھی کہ جرائم ختم ہو گئے. دعویٰ کیا ان کے وزیر نے کہ اگر آپ کی کوچی سڑک پر گر جائے آپ کل آئیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی، کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اگر وہاں نہ ملے ہمارے کسی دفتر میں کسی نے جمع کرا دی ہوگی. تمہارا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال سیکولر سوچ کا حامل، افغانستان کا دورہ اس نے کیا طالبان کی حکومت کے دور میں، آ کر کہا کہ اگر یہی طالبان والی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے. وہ شخص تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا. تو بہرحال ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا صرف زبانی کلامی اظہار نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی مبارک زندگی کو عمل کی نیت سے دیکھا جائے، اور جو کام اللہ کے رسول نے زندگی میں کیا ہے ہم اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کامل ہدایت قرآن کے ساتھ، ایک نظام عدل دین حق کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. اسی مقصد کو ہم اختیار کریں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی سیرت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ بہن بھائیوں کو بھی اپنے حبیب سے سچی محبت عملی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کا خادم بنائے. یہی تنظیم اسلامی کا پیغام ہے. اسی کے پروگرام کے تحت ہم گلی گلی کوچے کوچے حاضر ہوتے ہیں. آج یہاں پر بھی تعارف کیا کسی مقصد کے لیے لگایا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائیں. مزید یہ ہے کہ ہماری کتابیں، ہمارا لٹریچر وہ بات دستیاب ہے، ان کو پڑھیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے تو پھر اس حق کا ساتھ دیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.